السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت امام بخاری پارٹ 3. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے اس کے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کی شروعات کیوں اور کیسے کی، وہ کیا اسباب تھے جس کی بنا پر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اس طرح سے ایک مشکل کتاب صحیح بخاری لکھیں گے، جو کہ ان کی سب سے مشہور کتاب ہوئی. اس میں ہم نے دو ریزن پڑھے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ان کے استاد اسحاق ابن راہوے نے یہ خیال ظاہر کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش کوئی ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور جتنے ٹاپک پر ہیں تو ان میں سے کچھ احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دے، جو کہ مختصر ہو، یعنی عام پڑھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے. اور دوسرا، انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اوپر پنکھا ہلا رہے ہیں. تو کسی نے تعبیر یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جھوٹی احادیث لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں تو آپ انہیں ہٹائیں گے. آپ مکھیاں ہٹا رہے تھے، آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے. تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ان کے لیے مہم اس کا انہوں نے اس کا کام دیا اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کی ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی وہی صحیح البخاری ہے. اور ہم نے پچھلے پڑھا تھا فضائے صحابہ کے نام سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جس میں صحابہ کرام کے فتوے، ان کے تمام فیصلے اس میں درج تھے. پھر حدیث پر انہوں نے جو کتاب لکھی، یعنی اس کی کیا کمی اور خوبی ہوتی ہے، علل جس کو کہتے ہیں، اس پہ کتاب لکھی، اسماء اور رجال پر کتاب لکھی. تو تمام ہی کتابیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن صحیح بخاری سب سے زیادہ اہم ہے. جیسے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امام احمد بن حنبل، جبکہ اس وقت امام احمد بن حنبل چیمپئن آف حدیث کہلائے جاتے تھے، یعنی اپنی وہ کافی عمر کو پہنچ چکے تھے اور ان کا ایک نام تھا. اور جس وقت امام بخاری ان سے ملے، اس وقت اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ 20 سال کے ہوں گے امام بخاری جس وقت امام احمد بن حنبل سے ملے. لیکن اس وقت امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے خراسان میں آج تک امام بخاری کی طرح کوئی شخص نہیں دیکھا، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو امام بخاری کی طرح، یعنی بہت زیادہ ذہین تھے ماشاءاللہ. پھر یہی نہیں کہ صرف ذہین ہی تھے، بلکہ ان کے تقوی اور ورع کا بھی بہت ہمیں ذکر ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ بہت زیادہ متقی، بہت زیادہ پرہیزگار، بہت محتاط، یعنی آمدنی میں حلال و حرام کا خیال رکھنا، کھانے پینے میں کسی کا دل نہ دکھانا. اور جیسے غیبت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غیبت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے انشاءاللہ قیامت کے دن غیبت کا سوال نہیں ہوگا، اس قدر انہوں نے احتیاط برتا تھا اپنی زندگی میں. تو یہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. چند ان کی آج ہم وہ باتیں دیکھیں گے جو ان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کی ذاتی صفات، کہ ان کے اندر کیا، ان کی جو عادات تھیں، ان کے اخلاق تھے اور ان کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں. کہا جاتا ہے کہ امام بخاری ایک دفعہ، ان کے بہت ہی مشہور شاگرد ہیں، وراق ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو امام بخاری کے ساتھ بہت زیادہ رہنے کا موقع ملا. تو انہوں نے 2-3 واقعات ان کے بیان کیے ہیں امام بخاری کے، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بزنس کے سلسلے میں کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ کیا آپ ہم سے اس چیز کا سودا کریں گے یا ہمیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ صبح جواب دوں گا. صبح جب ان کے پاس کچھ اور لوگ آئے تو انہوں نے ڈبل قیمت لگائی، کہ رات میں جو لوگ آنے والے تھے انہوں نے 5,000 درہم کا کہا تھا اور صبح جو لوگ آئے انہوں نے 10,000 درہم کا کہا. لیکن انہوں نے، امام بخاری نے کہا کہ میں رات ہی میں ارادہ کر چکا تھا کہ میں جو لوگ پہلے آئے تھے انہیں دے دوں گا 5,000 میں، لہٰذا میں آپ کو زبان نہیں دے سکتا، میں رات میں ارادہ کر چکا ہوں. تو آپ سوچے کہ ابھی دیکھیں انہوں نے زبان نہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو برا جانا کہ چونکہ میں دل میں ارادہ کر چکا ہوں لہٰذا میں اب اس سے ہٹوں گا نہیں، اور پہلے والوں ہی کو دے دیا بھلے ہی کم قیمت انہیں ملی۔ اسی طرح سے طالب علمی کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کئی دفعہ بھوکے بھی رہنا پڑا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر دفعہ تو پیسے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے تھے نا، سفر کرنا پڑتا تھا، پھر تجارت پر انہوں نے جو مال لگا رکھا تھا ہر لمحے تو ان کے پاس پیسے نہیں آتے رہتے تھے، تو سفر در سفر ان کو درپیش ہوتا تھا، لہٰذا بعض اوقات ان کو بھوکا بھی رہنا پڑا۔ انہی کے شاگرد اور ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ امام بخاری کئی دن تک نہیں آئے، تین چار دن تک نہیں آئے، اپنے حجرے سے نہیں نکلے، تو لوگوں کو تشویش لاحق ہوئی، لہٰذا وہ لوگ ان کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ امام بخاری نے کہا کہ میں صرف ایک تولیہ لپیٹے ہوئے ہوں، اور چونکہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے لہٰذا میں نے اپنے جسم کا جو لباس تھا وہ بھی فروخت کر دیا، لیکن کسی سے مانگنا گوارا نہیں کیا، کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بہت زیادہ خوددار تھے۔ اتنے مشکل حالت پیش آنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کیا۔ ایک اور جو ان کا واقعہ بتایا جاتا ہے، فتح الباری میں یہ واقعہ درج ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی اور کئی اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو دریا کا سفر پیش آیا اور وہ کشتی میں سوار ہوئے، ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں، اور اشرفی معمولی بات نہیں، جیسے دینار ہوتا ہے یعنی سونے کا سکہ، تو 1000 ان کے پاس دینار تھے۔ بہرحال کوئی سفر میں ساتھ میں ان کے دوست ہو گیا اور وہ ان سے بہت زیادہ فری بھی ہو گیا۔ امام بخاری سے اس شخص کو پتہ چل گیا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہیں، لہذا وہ شخص پلان کرتا رہا، اور امام بخاری نے اس کو دکھا بھی دی تھی اپنی جو اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی تھی، دینار سے بھری ہوئی جو تھیلی تھی وہ اس کو دکھا دی تھی۔ تو اس نے دوسرے ہی دن صبح سویرے یا شام میں شور کر دیا جہاز میں کہ میرا مال چوری ہو گیا ہے، 1000 دینار ہیں اور یہ کلر کی تھیلی ہے، اور اس نے تمام وہ نشانی بتا دی جو امام بخاری کے پاس جس تھیلی میں دینار موجود تھے۔ اب کہا جاتا ہے کہ جہاز کے عملہ، اسی وقت جہاز رک گیا، جہاز کے عملے نے تمام تلاش لینا شروع کر دی، لوگوں سے کہا گیا کہ کوئی سونے نہ جائے اور اپنے سامان کی تلاشی لینے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ تلاشی شروع ہوئی اور امام بخاری سمجھ گئے کہ اس شخص نے کس طرح سے دھوکہ دیا ہے، اور یہ دراصل امام بخاری ہی کا مال ہتھیانا چاہتا ہے۔ اب جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس نہیں ملی۔ بعض روایت میں یہ بھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ لوگ اس شخص کو بہت برا بھلا کہنے لگے، زود و کوب کرنے لگے، اور لوگوں نے اسے کہا کہ تم نے ہماری نیند حرام کر دی، زبردستی پریشان کیا سب کو، اور تمہاری تو کچھ اشرفیوں کی تھیلی وغیرہ ملی تو نہیں۔ اب وہ شخص بھی پریشان ہو گیا کہ اس کو تو یقین تھا کہ امام بخاری جھوٹ نہیں کہہ سکتے، میں نے خود ان کے ہاتھوں میں تھیلی دیکھی، انہوں نے مجھے بتائی تھی، آخر کہاں گئی وہ تھیلی، ملی کیوں نہیں۔ آخر وہ پریشان ہو کر امام بخاری کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے پاس وہ تھیلی تھی اشرفیوں کی، وہ آپ نے کیا کر دی؟ تو آپ امام بخاری کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی اور امام ذہبی دونوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ تو جب شخص نے کہا تھا کہ سرقت من الدینار، کہ میرے دینار کی تھیلی گم ہو گئی ہے، کس نے چوری کر لی ہے، امام بخاری کو پتہ چل گیا کہ آخر کہاں گئی وہ تھیلی، آپ ہی کے پاس تو تھی۔ تو امام بخاری نے بہت ہی آسانی سے اور ریلیکس انداز میں اس کو جواب دیا، رمائی تو فی البحر، میں نے تو وہ تھیلی سمندر میں بہا دی۔ تو وہ شخص انتہائی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے 1000 دینار، آپ جانتے ہیں کہ 1000 دینار کیا ہوتے ہیں، آپ نے وہ سمندر میں ڈال دیا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ اے نادان شخص، اللہ تدری انی حیاتی، کیا تم جانتے ہو میرے حیات کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، کہ میں نے اپنی پوری زندگی احادیث کو جمع کرنے میں لگا دی، اور میں نے اس کام میں اس قدر احتیاط برتی کہ میں کبھی کسی سے ڈائریکٹ میں نے تجارت بھی نہیں کی، کیونکہ تجارت کے لین دین میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے، تو لہٰذا میں نے ڈائریکٹ کبھی تجارت بھی نہیں کی کہ مجھ پر کسی طرح سے ایسا کوئی الزام آئے یا میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، تو اس لیے میں نے کبھی تجارت بھی نہیں کی ڈائریکٹ، اور میں نے یہ تمام کام صرف اور صرف اللہ کے رسول کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے کیا، اور اب لوگ مجھے جانتے ہیں، عرف العالم فقہنی، کہ لوگ میری فقاہت کو، میرے فقہ کو جانتے ہیں، لوگ میرے علم کو جانتے ہیں، تو کیا صرف 1000 دینار کے لیے میں اپنا نام خراب کر لیتا؟ تو میرے لیے جو میرے نام کے ساتھ عزت ہے وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہم ہے بنسبت پیسوں کے. 1000 دینار میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. جو کام میں کر رہا ہوں، یعنی احادیث کو جمع کرنے کا کام اور اس کو آگے پہنچانے کا کام، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور اہمیت نہیں ہو سکتی. لہٰذا میں نے وہ دینار پھینک دیے. یعنی نام خراب کرنا میرے لیے زیادہ نقصان دہ تھا، کیونکہ ٹھیک ہے لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا کہ وہ تھیلی میری ہی تھی، میرا ہی پیسہ تھا اور تم نے اس طرح سے الزام لگایا تھا، لیکن پھر بھی میرے نام کے آگے کچھ اس طرح سے کوئی نہ کوئی واقعہ جڑ جاتا، لہٰذا میں نے وہ تھیلی پھینک دی. تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کو اپنی عزت عزیز تھی، اور کس بنا پر؟ حدیث کے لیے. کیونکہ حدیث میں یقین جانیے کہ اگر آپ اسباب و علل یا یہ فن اسماء و رجال جب اگر آپ پڑھیں گے، اس میں جب حدیث لی جاتی ہے تو اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا کیسا ہے. ابھی جب آپ حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھیں گے تو آپ کو اس میں لکھا ہوا ملے گا سقہ راوی. سقہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سقہ راوی اس کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی، جو حافظے میں، دیانتداری میں، تقوی، عبادت، ہر چیز میں جو پرفیکٹ ہو. تو یہ سقہ راوی، جب اگر کسی کے آگے سقہ راوی لکھا ہو آگے، تو سمجھ لیجیے کہ اس کی حدیث قابل قبول ہے. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں زیادہ تر ایسے ہی راویوں کی حدیثیں لی ہیں. اسی بنا پر بخاری اپنے حساب کی بالکل ایک منفرد کتاب ہے صحیح بخاری. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو راویان نے حدیث ہیں، جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے، ان کی بھی ساری اے کیٹیگری استعمال کی گئی ہے، بلکہ اے پلس کہنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا. سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایسی احادیث کو جمع کرنا کہ جن کے راویان حدیث بھی ہر کوئی سقہ ہے، بہت زیادہ تقوی والا، بہت مشہور سچائی اور دیانتداری میں. تو بہرحال یہ دیانتداری انہوں نے اس لیے اختیار کی اور اس لیے اس کا اتنا خیال رکھا کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانا تھا. ان کی جنراسٹی بھی بہت زیادہ مشہور تھی، بہت زیادہ انفاق کرنے والے تھے. یہ تک کہا جاتا ہے کہ حدیث کے لیے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو حدیث سیکھنا ہے، سفر درپیش ہے، تو اگر اپنے پاس پیسہ ہوتا تو وہ اس کو دے دیا کرتے تھے. ایک دفعہ 25,000 دینار سے ان کو کسی نے دھوکہ دے دیا. ان کے 25,000 دینار تھے اور لوگوں نے ان کو بہت کہا کہ آپ جو ہے اس پر کچھ جرمانہ عائد کر دیں یا اس کا گھر ضبط کر لیں آپ اس کے بدلے، یا جو بھی کرنا ہے کرے. جیسے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ کسی نے قرض دیا اور وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس کا گھر لے لیا جاتا ہے یا اس کی مال و دولت لے لی جاتی ہے. تو بہرحال امام بخاری کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس کا گھر لے لیں، اس کی چیزیں لے لیں، کیونکہ 25,000 دینار معمولی نہیں ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا اور کہنے لگے، لوگوں نے یہ تک کہا کہ گورنر کے پاس جا کر اس کی شکایت کرے، لیکن انہوں نے گورنر کے پاس جا کر بھی اس کی شکایت نہیں کی. اور پھر بس اس بات پر راضی ہو گئے کہ تم ہر مہینے 10 درہم مجھے دے دیا کرو، اور جب تک دے سکو کہ دے دو، اگر ادر وائز اگر نہیں ہو سکتے تو نہ دو. تو آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں، انہوں نے کسی کی شکایت کرنا گوارا نہیں کی. اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے گھر کا سامان لیا اور نہ ہی گھر لیا، کیونکہ 25,000 دینار اس وقت بہت بڑی رقم مانی جاتی تھی. تو انہوں نے اس معاملے میں بھی اپنا ایک امیج اس سے نیچے آنا گوارا نہیں کیا، جو ان کی ایک طرح سے عزت تھی یا جو اللہ تعالی نے ان کو صلاحیتیں دی تھی ماشاءاللہ. پھر وہ خود کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اور ان کے والد کی طرح ان کی کمائی بھی حلال تھی، یعنی انہوں نے خود اپنے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنی کمائی میں کوئی درہم یا دینار شبہ والا نہیں چھوڑا. کہا جاتا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی مجلس سے، جن کو وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کو معلوم ہوں گے انہوں نے اپنی زندگی میں 90,000 اسٹوڈینٹس کو اپنی صحیح بخاری پڑھائی. تو کہا جاتا کہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں ایک اسٹوڈینٹ تھے جو کہ نابینا تھے، ابو معاشر ان کا نام تھا، یہ طالب علم تھے. ایک دفعہ انہوں نے جب حدیث کی مجلس ختم ہوئی تو امام بخاری نے کہا کہ یا ابو معاشر، آپ آئیے اور میرے ساتھ پرسنل میٹنگ کریے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو جب انہوں نے آواز لگائی کہ ابو معاشر، انہوں نے کہا کہ لبیک یا سیدی، اور وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے تھے. جو ابو معاشر ہے ان کو لگا کہ اتنے ہزاروں اسٹوڈینٹس میں سے امام بخاری نے میرا نام یاد رکھا اور مجھے آواز دی. تو ان کو اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہوئی، فخر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. جب امام بخاری نے ان کو بلایا اور وہ قریب آ کر بیٹھے تو کہا کہ یہ ابو معاشر مجھے معاف کر دیجئے. تو وہ جو شاگرد تھے وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ تو میرے استاد ہیں اور آپ اس طرح نہ کہیں. وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کے شاگرد جو کہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. کہنے لگے نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں. ان کے شاگرد کہنے لگے کس بات پر معاف کروں، میرا اور آپ کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا. تو امام بخاری نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں احادیث لکھوا رہا تھا، یعنی آپ لوگوں کو املا کروا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ جو حدیث بیان کی جا رہی تھی اس پر تمہارا سر ہل رہا ہے، تمہارا سر جو ہے وہ متحرک تھا، یعنی تم حدیث کو انجوائے کر رہے تھے، بہت انجوائے کرتے ہوئے حدیث کو تم لکھ رہے تھے، اور تمہیں ایسے لگ رہا تھا گویا تمہیں آس پاس کی خبر نہ ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو، اور تم اپنے سر کو متحرک رکھے ہوئے تھے، گویا کہ سر تمہارا ہل رہا ہے۔ تو اس وقت اور سارے اسٹوڈنٹس تمہیں دیکھ کر ہنس رہے تھے، تو میں بھی مسکرا پڑا، صرف مسکرائے، آئی جسٹ اسمائلڈ۔ اور تم دراصل حدیث کو انجوائے کر رہے تھے لکھتے ہوئے، تو مجھے لگا کہ یہ غلط ہے، اس لیے میں نے تم سے معافی مانگ لی کہ قیامت کے دن مجھ پر اس کا بوجھ نہ آئے، اس لیے لہٰذا تم مجھے پلیز معاف کر دو۔ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا اللہ پر رحم کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے استاد، اتنا ان کا نام، لیکن ایک اتنی چھوٹی سی بات کا ان کو کس قدر خیال، یہ ان کے تقوی کی علامت ہے اصل میں، کہ کس قدر تقوی تھا ان کے اندر اور کس قدر وہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے جو شاگرد تھے وراق، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کہیں گئے جہاں بہت سارے ستون تھے، تو امام بخاری نے کہا کہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی حدیث ہے دراصل، تو میں تیر اندازی سیکھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس فن سے محروم نہ رہوں، چونکہ اللہ کے رسول نے خاص طور سے سیکھنے کی تاکید کی ہے، تو لہٰذا میں تیر اندازی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے وہ گئے ایک میدان میں اور تیر اندازی کرنے لگے، لیکن کہا جاتا ہے کہ تیر اندازی کے دوران ان کا تیر کسی ستون پر لگ گیا، اسی شہر جو شہر میں تھے وہ اس وقت، وہاں وہ ستون پر لگ گیا، تو ان کو بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وراق، ذرا تم معلوم تو کرو کہ یہاں کے شہر کا گورنر کون ہے، اور ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو ستون کا جو حصہ ٹوٹا ہے ہمارے ہاتھ سے، ہم اس کی پیمنٹ کر دیں گے، یعنی ہم اس کی جو لاگت ہے، جو بھی نقصان ہوا ہے، ہم اس کو ادا کر دیں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت دن ہم سے سوال ہو جائے کہ یہ ہم نے بلا وجہ توڑا تھا۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ پتہ چلا تو کوئی، وہ بھی کوئی حدیث ہی کے شوقین تھے جو وہاں کے گورنر تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ گورنر ہے، تو یہ ان کے شاگرد وہاں گئے، شاگرد نے بات رکھی وراق نے ان کے سامنے، گورنر کے سامنے، کہ ایسے ایسے امام بخاری تیر اندازی سیکھ رہے تھے اور کسی ستون کو تیر لگ گیا، اور لہٰذا وہ ستون وہاں سے کچھ ٹوٹ پوٹ گیا ہے۔ تو جب وہ گورنر کو پتہ چلا کہ اچھا امام بخاری آئے ہوئے ہیں شہر میں اور امام بخاری تیر اندازی کر رہے تھے، کہنے لگے کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے، جتنے چاہیں ستون توڑیں، ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، میں خود پرمیشن دے رہا ہوں۔ تو جب امام بخاری کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ چلیں اس خوشی میں ہم گورنر کو 500 احادیث سناتے ہیں، اور گورنر خوشی خوشی ان سے احادیث سنتا رہا اور لکھتا رہا، اور اس خوشی میں کہ گورنر نے ان کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا کہ ان کو اجازت دی اور ان سے کوئی اس طرح سے جرمانہ بھی نہیں لیا، تو وہ اتنا خوش ہوئے امام بخاری کہ ان کو 500 احادیث لکھوائیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیا اس زمانے کا معمول تھا، اور کیسی تقوی کی، آپ دیکھیں، یعنی ایک نئی مثال، ایک عجیب مثال ہمیں ملتی ہے۔ ہم تو راستہ چلتے ہوئے گورنمنٹ کی جتنی چیزیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، سڑکیں ہیں، برج ہیں، یا جو بھی چیزیں گورنمنٹ کی ہیں، اس کو بے دھڑک جس طرح چاہے استعمال کریں، اسے توڑیں پھوڑیں، جو چاہے ہم کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ محلوں میں جہاں پر پانی کے لیے ٹیوب ویل وغیرہ اس طرح سے کوئی چیزیں لگوائی گئی ہیں، تو لوگ اس کو اس قدر بے دردی سے استعمال کرتے ہیں کہ ایون جو اس کی ٹوٹی ہوتی ہے تو وہ تک لے کر چلے جاتے ہیں، یا اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا جس طرح سے چاہے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ تقوی ہوتا ہے، جب یہ تقوی کا یہ لیول ہو، جبھی تو اللہ تعالیٰ پھر کام کو رائے گا نہیں جانے دیتا نا، بلکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی الحمدللہ مدد فرماتا ہے، ان کا نام باقی رکھتا ہے۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ایسی کتنی چھوٹی موٹی چیزیں جہاں ہم سے تقوی کے خلاف، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم سے ایک کمزوری واقع ہوتی ہے، ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا چھوٹی سی تو بات ہے، چلو کر لو۔ چاہے کسی کی پینسل ہو، چاہے کسی کی پین ہو، چاہے کسی کی کوئی چھوٹی سی چیز ہو، ہمیں بغیر اجازت کے اسے استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ امانت ہے ہمارے اوپر، اور ہر چیز امانت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی ضرورت کی بنا پر، جو وہ سیکھنا چاہ رہے تھے علم، اس کی بنا پر اگر کوئی غلطی ہوئی یا کوئی نقصان ہوا تو انہوں نے اس کی تلافی کرنی چاہیے، اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ انسان کو پھر مزید تقوی کی طرف لے جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرنے لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے اپنے عمل کے بارے میں، اور یہی تو تقوی ہے دیکھا جائے تو۔ تو بہرحال یہ ان کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے. ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے جو بہت مشہور ہے اور اس کو دونوں طرح سے بیان کیا گیا ہے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ امام بخاری جب مسجد میں درس دے رہے تھے حدیث کا, تو انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ان سے امام بخاری کی داڑھی پر یا چہرے پر کچھ تنکا یا کچھ کچرا سے لگا ہوا تھا, تو بہرحال یہ کپڑوں پر ان کے کچھ بال تھا ان کا, تو وہ جھٹکا تو وہ مسجد میں گر گیا. اور دوسری ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے دیکھا کہ کسی کوئی شخص وہاں آیا مسجد میں بیٹھا اور اس نے اس کے بال وہاں پر جھاڑ دیے, یعنی اس نے مسجد میں ہی اپنے بال گرا دیے. تو جتنے گھنٹے وہ درس دیتے رہے حدیث کا, اس دوران میں اتنے گھنٹے وہ اس قدر پریشان رہے اور ان کی نظر وہیں پر تھی جہاں بال گرے ہوئے تھے. انہیں یہ بات گوارا نہیں تھی, ان کو مسجد کے آداب کے خلاف لگا کہ مسجد میں اس طرح سے گندگی پھیلے یا کسی کے بال گرے, تو وہ پریشان بیٹھے رہے. درس تو دیتے رہے, ظاہر سی بات ہے بیچ میں سے محفل کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, لیکن جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہوا فوراً اٹھے اور اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کی. سبحان اللہ, دیکھے مسجد کا ادب. اور ہم یاد ہوگا آپ کو کہ سورہ بقرہ ہم نے پڑھی تھی, تو وہاں پر جو مسجدوں کو ویران کرنے میں جو بات آتی ہے, اس میں مسجدوں میں گندگی پھیلانا, مسجدوں میں کچرا کوڑا کرکٹ پھیلانا ڈالنا, یہ سب بھی آتا ہے. اور آج یقین جانے کہ جمعہ کے دن اکثر جب نماز پڑھنے کے لیے اتفاق ہوتا ہے جانے کا, جہاں پر اپنے لوگ انڈین پاکستانی لوگ آتے ہیں, ان مسجدوں کا حال واقعی میں بہت خراب ہوتا ہے. ہر خاتون پہلی بات تو بچوں کو اٹھائے لیے آتی ہیں اور ہر بچے کے ہاتھ میں بسکٹ, چپس کا پیکٹ یا اس طرح کی الگ الگ کھانے کی چیزیں. یعنی کیا ہم اپنے بچوں کو اتنی عادت بھی نہیں ڈال سکتے کہ ایک گھنٹے کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو ایک گھنٹے تک کے لیے کچھ نہ کھائیں, جانے سے پہلے کچھ کھلائیں, آنے کے بعد کچھ کھلائیں, کہ مسجد میں ہی کھلانا ضروری ہے. یعنی ہم نے 24 گھنٹے جو بچوں کو چرنے کی عادت ڈال دی ہے کہ مسلسل بچوں کا منہ چلتا رہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے واقعی میں. اور مسجدوں میں آتے ہیں تو وہ بسکٹ کا چورا وہاں گرا ہوتا ہے, کچرا وہاں گرا پڑا ہوتا ہے, ریپرز پڑے ہوتے ہیں چاکلیٹس کے, چپس کا پیکٹ وہاں پڑا ہوتا ہے اور وہ چپس کا کچرا بچے کرتے ہیں باریک باریک چورا. تو مسجد کے آداب کا تو ہم کو ذرا بھی خیال نہیں ہے, ذرا بھی نہیں, جبکہ مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا. مسجدیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس قدر ان کو مسجد کے ادب کا آداب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلسل اس کچرے پر نظر رکھی, اور جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہو فوراً اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم لپکے کہ ہم صاف کرتے ہیں, تو کہنے لگے کہ نہیں یہ میں ہی صاف کروں گا. تو بہرحال یہ بھی, اس سے بھی ہمیں ان کے تقویٰ کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رات میں بار بار اٹھتے تھے نماز کے لیے. ان کے شاگرد کہتے ہیں محمد بن ابی حاتم الوراق, ان کا پورا نام محمد بن ابی حاتم ہے اور الوراق کو کہلاتے تھے, انہی کا بیان ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو امام صاحب رات کو بار بار اٹھتے, چراغ روشن کرتے اور کتاب بینی میں مشغول ہو جاتے. تو شاگردوں نے کہا, یا انہوں نے خود کہا کہ آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں, آپ ہم سے کہا کریں ہم چراغ روشن کر دیا کریں گے. تو کہنے لگے کہ تم جوان ہو, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہاری نیند میں خلل ڈالوں. سوچیں اتنا اپنے شاگردوں کا بھی خیال, اپنے ساتھیوں کا بھی خیال. تو بہرحال ان کا تقویٰ بہت مشہور تھا, بہت متقی تھے, اور ان کے تقویٰ ہی کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا وہ خیال رکھتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بزنس میں ہر طرف دھوکہ دہی ہے, ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس بات پر وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے سامنے والے کو بے وقوف بنا دیا اور اس سے اتنا اور اتنا مال حاصل کر لیا. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, یہ تو الٹا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانا ہے. اصل تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہو کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے, ہمارا ایک ایک لمحے کا حساب ریکارڈ ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں خود ان معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم کسی کو کبھی دھوکہ دینے والے نہ بنیں اور معاف کرنے والے بنیں, ساتھ میں ہمارے معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھنے والے بنیں کہ اس میں کوئی دھوکہ دہی والی بات نہ ہو. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری صرف حدیث ہی کے استاد نہیں تھے یا حدیث کی فیلڈ میں ہی ماہر نہیں تھے, بلکہ وہ فقہ میں بھی ماہر تھے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا کہ صحیح بخاری کو اس کے تراجم, اس کے ٹاپک سے پہچانا جا سکتا ہے. اس قدر امام بخاری کی ذہانت کو اگر ہم کو دیکھنا ہے اور صحیح بخاری کی اگر ہم کو اہمیت کو مد نظر رکھنا ہے, تو ہم اس کے ابواب کو دیکھیں. اس کے ابواب سے پتہ چلتا ہے کہ صحیح بخاری کس قدر اعلیٰ پائے کی کتاب ہے اور اس کے ابواب میں تمام مسائل کا حل آ گیا ہے. اگر صحیح بخاری کو دیکھنا ہو تو تم اس کے ابواب کو دیکھو. تو تو امام بخاری صرف حدیث کے اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے بلکہ وہ فقہ کے بھی اسپیشلسٹ اور ماہر مانے جاتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جیسے ڈاکٹرز اگر ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے ہی جان پہچان والوں میں ہمارے آمنے سامنے کتنے ڈاکٹرز ہیں. اب ایک شخص جو ڈاکٹر ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک جنرل ڈاکٹر ہو, جنرل عام فزیشین ہو. ایک ڈاکٹر ہو سکتا ہے ہارٹ اسپیشلسٹ ہو, ایک ہو سکتا ہے آئی اسپیشلسٹ ہو, ایک ہو سکتا ہے ناک کان آنکھ کا ڈاکٹر ہو, اور ایک ہو سکتا ہے گائنیکولوجسٹ ہو. تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر اگر ہے کوئی تو وہ اپنی ایک ہی فیلڈ میں ڈاکٹریت لے گا, ہے نا. یعنی اگر وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ بننا چاہتے تو وہ ای این ٹی فیلڈ میں جائے گا, اگر کوئی گائنیکولوجسٹ ہے تو اس فیلڈ میں مہارت حاصل کرے گا. یہ بہت مشکل بات ہے کہ ایک ہی شخص کئی سارے علوم پر مہارت رکھتا ہو یا اسے مہارت حاصل ہو. امام بخاری کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی وہ اسی طرح سے ماہر تھے, فقہ میں بھی ماشاءاللہ وہ اسی طرح سے ماہر تھے, مجتہد تھے, اور اسی طرح سے اسماء رجال یعنی یہ فن رجال جو تعلیم ہے تو اس میں بھی وہ ماہر تھے. اور صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے کتابیں لکھی وہ خود کہتے ہیں, قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ مجھے ہر صحابی کے بارے میں اور ہر اس وقت تک جتنے بھی عالم گزرے تھے جو تابعین تھے ان کے بارے میں باتیں معلوم ہیں, لیکن میں نے کئی باتیں اس لیے چھوڑ دی ہیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھی کہ ان کی آتھینٹسٹی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک تھا, لہٰذا میں نے ان باتوں کو اپنی کتاب میں نہیں لیا. تو اس قدر وہ احتیاط برتتے تھے. تو ان کو صحابہ کے بارے میں بھی پوری معلومات تھی الحمدللہ, ان کو حدیث کے بارے میں بھی, اسماء رجال کے بارے میں بھی, اور الحمدللہ فقہ میں بھی وہ ماہر تھے. تو ایک ہی شخص میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوبیاں بھر دی تھیں اور اتنی ساری ان کے اندر ذہانت رکھی تھی. اور واقعی میں جو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی فوٹوجینک میموری ہے, تو واقعی میں وہ ویسے ہی تھی کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا ایک بار سن کر وہ یاد رکھ لیتے تھے یا یاد کر لیتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے اوپر احسان تھا, اور اللہ کرے کہ آج ہم بھی اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے بھی. اور واقعی میں آپ دیکھیں جب قرآن اور سنت کے لیے انسان اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے, مخصوص کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کے اندر اس کو اور علم میں عمل میں اس کے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ آج ہمارے بچوں میں بھی کوئی نہ کوئی ضرور حدیث کا جاننے والا ہو, حدیث کا عالم بنے, قرآن کا تفسیر کا عالم بنے, تاکہ یہ لوگ دین کے داعی بن سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ حدیث کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے, اور دوبارہ ہماری امت مسلمہ کے لوگ, نوجوان, سارے ہی لوگوں کے اندر وہ شوق پیدا ہو جیسے کہ اس زمانے میں وہ شوق پیدا ہوا تھا کہ لوگ جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سکھانے اور یاد کرنے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم ان کی وفات کے بارے میں اور صحیح بخاری کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے, تاکہ جس کتاب کو آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں پہلے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ اس کتاب کا اصل نام کیا ہے, اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا, اس کتاب کی کیا خصوصیات ہیں, تاکہ ہم اس میں اور ایزی فیل کر سکیں پڑھنے کے دوران صحیح بخاری کو. اور ساتھ میں ہم امام بخاری کی وفات کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ ان کا آخری وقت اور یہ آخری دور ان کا کہاں گزرا اور کہاں اور کیسے ان کی وفات ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.